وسیم اللہ عباس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر میں بہت بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، خاص طور پہ ان بڑے بڑے علماء کرام کے مبارک چہرے دیکھ کر اور ان کی تحقیقی باتیں سن کر کے میں بہت مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو کہیں بھی ہو قائم و دائم رکھے. یہی وہ جماعت ہے جو حقیقت میں دین حق اور دین خالص کی ترجمان ہے، جس میں کسی قسم کا جھول، اس کے اصول اور اس کے قواعد اور ضوابط میں نہیں ہے، کیونکہ یہ قواعد اور ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور آپ کے طریقے تزکیہ پر مبنی ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لیکن کمی ہے اگر تو ان اصول اور ضوابط کی تنفیذ اور ان پر عمل کرنے کی، جس کے بارے میں علماء کرام نے ہمیں جھجھوڑا، ہمیں تنبیہ کی، ہمیں اٹھنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اٹھیں، اس قسم کے اجلاس، اس قسم کے جلسوں اور اس قسم کے اجتماعات کی بھی ایک بہت بڑی برکت ہے. حقیقت میں یہ دل سوتا رہتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. انشاءاللہ ہم سب نے ضرور اس سے استفادہ کیا ہوگا، ہمارے ایمان میں زیادتی، بڑھوتری اور برکت کا سبب یہ اجلاس مبارک ضرور بنا ہوگا. علماء کرام کی یہ مبنی بر کتاب و سنت تقریریں الحمدللہ ہمارے دل کو ضرور جرا بخشیں گی، کیونکہ یہ دل جس طرح لوہے کو، طاقتور لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے، اسی طرح اس دل کو زنگ کھا جاتا ہے، اور اس کے جلا کی یہی صورت ہے کہ اللہ کا ذکر اذکار ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور خود وہ دل اللہ کا ذکر کرے. موضوع ہے آج کا موضوع، اور یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میں یہ سمجھتا تھا کسی خاص شخص کا یہ موضوع ہے. بہرحال موضوع ہے تذکیر و تذکرہ قیامت. ہمارے امیر صاحب نے اور اس سے پہلے امیر سابق ہمارے مولانا عبدالحادی صاحب نے جس انداز سے تذکیر قیامت کی، یقیناً بہت ہی مؤثر انداز رہا الحمدللہ. مزید اس پر صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. آیت کریمہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اس کے تحت کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. یورپ میں بیٹھ کر کے ہم غلبہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ایک چیز کی میرے ذہن میں توضیح آ رہی ہے یا توضیح کی ضرورت آ رہی ہے کہ مسلمان اگر وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کی تفسیر کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ دنیا کمائے. آج کل کے مسلمانوں کے درمیان انفرادی اجتماعی طور پر دنیا کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان دین کے یا مسلمانوں کے غلبہ کی بات کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ کسی پر ظلم و ستم کرے, نہیں. اگر مسلمان مسلمانوں کی حکومت کے غلبہ کی تمنا رکھتا ہے تو کسی سے انتقام کے لیے نہیں. ہمارا اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر نکلنا پڑا. جب آپ نکل رہے تھے تو کس درد دل سے آپ نے ان الفاظ میں اظہار فرمایا, واللہ حضورہ مقام پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف مکے کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتے ہیں, واللہ انک لاحب البلاد الی اللہ, خدا کی قسم دنیا میں سب سے پیارا شہر تو اللہ کے نزدیک ہے. وانک لاحب البلاد اللہ الی, دنیا کے تمام شہروں میں تو سب سے پیارا شہر میرے نزدیک ہے. ولولا ان قومک اخرجونی ما خرجت, اگر تیری قوم نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں اس شہر سے نہ نکلتا. لیکن آپ نکالے جا رہے ہیں اور وہ بھی رات کی تاریکی میں آپ مجبور ہو رہے ہیں نکلنے کو, اور اس انداز سے راستہ بدل کر کے کہ دشمن کو اندازہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچ رہے ہیں, اس راستے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا, واللہ یعصمک من الناس, اس کے باوجود ایک مسلمان اسباب کا سہارا بھی لیتا ہے, کیونکہ اللہ نے اسباب کا سہارا لینے کا حکم دیا ہے. ہمارے قدوہ ہمارے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اسباب کا سہارا لے کر کے راستہ بدل کر کے غار ثور میں پناہ لی. 3 دن چھپ جانے کے بعد اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے. پھر اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں دین و ایمان کی حکومت قائم ہوتی ہے, شرائع نازل ہوتے ہیں, واجبات کی تنفیذ ہوتی ہے, اللہ کے رسول کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے. جہاد کا حکم بھی اس معنی میں نہیں دیا گیا کہ آپ کو جس قوم نے نکالا ہے سب سے پہلے آپ اس سے بدلہ لو, نہیں. ایک مسلمان اگر غلبہ چاہتا ہے تو بدلے کے لیے نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو آپ پہلا رخ مکے کی طرف کرتے, نہیں. اور پھر جہاں بھی آپ جاتے آپ کو اللہ تعالی رحمت للعالمین بنایا ہے, تھے اور ہیں, ہمیشہ رحمت للعالمین رہیں گے. آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ دیکھو کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا. کچھ لوگ ملیں گے جو اپنے مندروں یا اپنے گرجاؤں میں اللہ کی عبادت کریں گے, ان کو بال برابر تکلیف نہ دینا, ان کو چھیڑنا نہیں, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو قتل نہیں کرنا. یہ رحمت للعالمین کا منظر اس غزوہ جہاد کے موقع پر بھی, جس کو جنگ کہا جاتا ہے, یہ اسلام کا مقدس جنگ ہے. اسلام کا مقدس جنگ کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں. اسلام کے غلبے کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ کسی سے بدلہ لیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جب حکومت کی تو پوری دنیا میں امن و امان پھیلایا, دوسرے لوگوں کو بھی وہی امن دیا جو ایک مسلمان کو امن ملتا ہے. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ یہ رحمت, یہ نعمت جس کو ہم نے تمہارے اوپر مسلمانوں پورا کر دیا ہے, جس کا اعلان کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس نعمت کو پوری دنیا کے سامنے عام کرو, اس رحمت کو اور رحمت کے وصول کو پوری دنیا کے سامنے عام کرو. تو جو مسلمان اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے کہیں بھی بیٹھ کر کے بات کرے تو اس مقصد کے لیے نہیں کہ جس دشمن نے ہمارے خون بہائے ہیں, جس دشمن نے ہمیں ایسے ملکوں سے جہاں ہماری حکومت تھی نکالا ہے, پھر ہم بھی ان کو اسی طرح نکالیں, نہیں. اسلام اپنا سایہ ان کے اوپر ڈالے گا, اسلام اپنا امن ان کے اوپر ڈالے گا, اسلام اپنی عزت ان کے اوپر ڈالے گا, جس طرح ایک مسلمان عزت سے رہے گا. یہ مقصد ہوتا ہے انتم العلونا کا, جو بھی مسلمان کسی زمانے میں بات کرتا ہے کسی شہر میں بیٹھ کر کے اسلام کی برتری، اسلام کے علو، اسلام کی حکومت کا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت جس نعمت سے اللہ نے مسلمانوں کو سرفراز کیا ہے، یہ نعمت دوسرے لوگوں کو بھی پہنچے. یا ایہا الناس، قرآن میں خطاب کر کے فرمایا ہے، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، سب کو، سب مخاطب ہیں اللہ اور جو جن سب کا خالق ہے، وہ سب مخاطب ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اس عبادت، مسلمان جب غلبے کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی عبادت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے لانے کے لیے. بہرحال ایک موضوع ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان دانت پیس رہے ہیں، نہیں، مسلمان اگر غالب بھی ہوا تو اللہ کے اس امن اور نعمت سے اس کو سرفراز کرے گا. وہ باپ جو ضائع ہو رہا ہے، جس کے بیٹے اس کی خبر نہیں لے رہے ہیں، ان بیٹوں کو مجبور کرے گا اسلام کی تعلیم کے تحت، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. وہ باپ جس نے تکلیف، وہ ماں جس نے تکلیف اٹھا کر کے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے تمہیں تکلیف اٹھا کر کے پالا، اس باپ کی جب ضرورت بڑھاپے میں آ جائے اور تمہاری خدمت کی ضرورت ہو، تم بھرپور ان کی خدمت کرو. فرض ہے یہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے. کوئی بات بڑھاپے میں اگر کہیں تمہارے بارے خاطر ہو تو اف تک نہیں کرنا. یہ ہے اسلام کی تعلیم. ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے تھے، یہاں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ ضائع ہیں. حقیقت میں ماں باپ کو اولاد کی وہ محبت نہیں مل رہی ہے جس محبت کو اسلام نے والدین کے ساتھ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. وہ عورت جو پہلے بھی مظلوم تھی، اسلام سے پہلے تمام تاریخوں میں مظلوم رہی، اور قریب تک اسلام کے بعد جہاں اسلام کی رحمت اور نعمت نہیں پہنچی تھی، وہ عورت اب بھی مظلوم ہو رہی ہے. آپ قریش پہ سمندروں کے کنارے جا کے دیکھیں تو سبحان اللہ، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورتیں ریوڑ ہیں کسی بھیڑ اور بکری کی. سبحان اللہ، جس اسلام نے اس عورت کو سونا اور چاندی سے بھی قیمتی بنا کر کے اور بہت ہی اچھے انداز میں رکھنے کی، چھپا کر کے، محفوظ کر کے اس کی عزت کو تعلیم دی، وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عورت ذلت میں مبتلا ہے. ماں بیٹے کی خدمت نہیں پا رہی ہے. ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اجازت حکومتیں انتظام کریں، لیکن ایک کرایہ کا آدمی اس محبت کے ساتھ کسی کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا جس طرح باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر لیتا ہے. وہی عورت جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سب سے افضل میں ہوں اور تم میں سے سب سے افضل وہی ہے جو اپنے بچوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں تم سے. وہی عورت جس کو پیارے رسول نے عزت دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، عشاء کے بعد داخل ہوئے، آپ کی نیت تھی، بعد کے واقعے سے انہوں نے بتایا کہ آپ کی نیت تھی کہ آپ جائیں اور بقیع غرقد میں مسلمانوں کے اموات مدفونین کے لیے دعا کریں، لیکن آپ حضرت عائشہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی چادر مبارک ڈال کر کے ہمارے سامنے یہ ظاہر کیا کہ سو رہے ہیں، حتی ظن انی قد رقدت، جب آپ کو یہ گمان ہو گیا، پیارے رسول غیب نہیں جانتے تھے، جب آپ کو یہ گمان ہوا کہ میں سو گئی تو آپ چپکے سے اپنی چادر اٹھائے. سبحان، چپکے سے، لفظ عربی کا جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا ہے، پھر آپ نے چپکے سے چادر اوڑھی، اور چپکے سے دروازہ، ہدو کا لفظ ہے شاید، سکینہ وہ ہدو، چپکے سے آپ نے دروازہ کھولا تاکہ آواز نہ ہو، حضرت عائشہ کی نیند نہ کھل جائے، پھر آپ نے چپکے سے نالین مبارک پہن لیے، پھر آپ بقیع کی طرف نکلے، جب آپ نکلے تو میں پیچھے پیچھے آپ کے گئی، سے کس لیے گئے، آپ کہاں گئے، کہیں اور جگہ چلے گئے، دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، یہ بھی ایک امکان تھا، سوتن کا جذبہ، دنیا میں کوئی عورت اس سے پاک نہیں ہو سکتی، بہرحال یہ تھی جیسا کہ محسوس سے ظاہر ہوتا ہے، بہرحال پیچھے پیچھے گئیں، پیارے رسول نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا نہیں، آپ اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر کے اموات المسلمین کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے کے بعد آپ جب واپس آ رہے ہیں گھر کی طرف، تو حضرت عائشہ تیزی سے اندھیرے میں دوڑ کر کے آ کر کے اپنے بستر میں چھپ گئیں، سانس پھول رہا ہے، پیارے رسول وہ سمجھ رہی ہیں کہ پیارے رسول شاید نہ پہچان سکیں، پیارے رسول نے فرمایا ما لک ربیا حشیا، یہ سانس کیوں پھول رہی ہے، بہرحال اس کے بعد کے واقعات، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے عورت کو یہ مقام دیا کہ اس کی نیند نہ کھل جائے، کس پیارے انداز سے آپ گھر سے نکلے، اس نبی نے امت کو جو مقام دیا، ایک مسلمان کا حق ہے کہ ہر بیوی کو مقام دے، کسی کی بچی امانت ہے، جس نے پال کر کے 18, 19, 20 سال کی عمر میں شوہر کے ہاتھ میں ڈالا ہے، اسلام نے اس کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، اور جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو بال برابر تکلیف نہ ہونے پائے، حضرت عائشہ نے شکایت کی سردرد کی، پیارے رسول نے دلاسا دینے کے لیے کہا میرا بھی سردرد کر رہا ہے، تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات، ایک مسلمان اگر اسلام کے غلبے کی بات کر رہا ہے تو وہ ایک جانور جس کو اور گھاس جو اگتی ہے اس کو بھی بغیر کسی ضرورت کے کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارے اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، دخلت امرأة فی النار فی ہرہ، ایک عورت جہنم میں صرف ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوئی، ایک بلی کی وجہ سے، فی ہرہ فی سببیہ ایک بلی کی وجہ سے داخل ہوئی، کیوں، حبستھا فما ترکتھا حتی تاکل فلا اطعمتھا ولا ترکتھا تاکل خشاش الارض حتی ماتت، پیارے رسول نے فرمایا کہ کسی وجہ سے بلی پر غصہ ہو گئی، بلی کو باندھ دیا اس نے، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے، ہزار نیکیوں کے باوجود اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئی، اس کے برعکس ہمارے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی جو اپنی شرمگاہ سے کمائی کرتی تھی، وہ صرف ایک کتے کی بنا پر، تمام برائیوں کے باوجود ایک کتے پر رحم کر کے اور اللہ کی خوشنودی کما کر کے اسے جنت میں داخل ہوئی، گزر رہی تھی کنویں سے، پیاس لگی اس کو، اس نے پیاس پانی پیا، پھر اس کے بعد پانی کا کوئی اس کے پاس کوئی پیالہ نہیں تھا، اپنا جوتا نکال کر کے پانی بھر کر کے اس نے اور پلا دیا، اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آیا، جیسا کہ مسلم نے اپنے دیوان گلشن میں کہا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل موضوع میں، اگر 5 منٹ کا وقت ہو تو، اصل موضوع میرا یہ ہے، میں یہ تھوڑا سا اپنے دل میں محسوس کیا ہم نے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں، غیر مسلم یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مقصد ہے کہ کل جس طرح مسلمانوں کو ہم قتل کر رہے ہیں تو غالب ہو کر کے ہمیں وہ قتل کریں گے، نہیں، ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے، یہ تاریخ ہے دشمن کی، فلما ملکنا فکان العفو منا سجیۃ فلما ملکتم سال بالدم ابتحو، جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے عفو عافیت میں آپ کو رکھا، وہی نبی کریم سے جب نکالے گئے فتح مکہ کے موقع پر غالب ہو کر کے آئے تو سب کو معاف کر دیا، چاہتے تو ایک ایک کی گردن اڑا دیتے، سبحان اللہ، تو یہ ہے اسلام کی تعلیم، تذکرہ قیامت کے مطابق سب سے پہلے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی سب سے پہلے منزل ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے وہ 3 سوالات پر ہم اپنا دھیان رکھیں، من ربک، سب سے پہلے پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کیا ہے، رب کو اس کے حق کے مطابق پہچان لیں، من نبی، آپ کے نبی کون تھے، یہی سوال 3 سوالات پوچھے جائیں گے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ان کو سمجھنے کی اپنے بچوں کو سمجھانے کی اور اس کی اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی ہم کوشش کریں، اور اپنے فرض کو اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر ہم پورا کریں، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بنے گی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔